عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 111 اور 112 ہیں. ان کا ترجمہ یہ ہے کہ واقعہ یہ ہے کہ اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال اس بات کے بدلے خرید لیے ہیں کہ جنت انہی کی ہے. وہ اللہ کے راستے میں جنگ کرتے ہیں جس کے نتیجے میں مارتے بھی ہیں اور مرتے بھی ہیں. یہ ایک سچا وعدہ ہے جس کی ذمہ داری اللہ نے تورات اور انجیل میں بھی لی ہے اور قرآن میں بھی. اور کون ہے جو اللہ سے زیادہ اپنے عہد کو پورا کرنے والا ہو؟ لہذا اپنے اس سودے پر خوشی مناؤ جو تم نے اللہ سے کر لیا ہے، اور یہی بڑی زبردست کامیابی ہے. جنہوں نے یہ کامیاب سودا کیا ہے وہ کون ہے؟ توبہ کرنے والے، اللہ کی بندگی کرنے والے، اس کی حمد کرنے والے، روزے رکھنے والے، رکوع میں جھکنے والے، سجدے گزارنے والے، نیکی کی تلقین کرنے والے اور برائی سے روکنے والے، اور اللہ کی قائم کی ہوئی حدوں کی حفاظت کرنے والے. اے پیغمبر، ایسے مومنوں کو خوشخبری دے دو. یہ آیت کریمہ سورہ توبہ کے سیاق میں آ رہی ہے کہ پیچھے ان منافقین کا تذکرہ تھا جو غزوہ تبوک سے جنہوں نے جان چرائی تھی، اور ان کی مذمت بیان ہوئی تھی، اور جن حضرات نے جہاد میں شرکت کی اس کے لیے تکلیفیں اٹھائیں ان کی تعریف اور ان کا بہترین انجام پیچھے بیان فرمایا گیا تھا. تو یہ آیت کریمہ بھی اسی سیاق میں رکھی گئی ہے، کیونکہ اس میں سورہ توبہ بیشتر جہاد کی ترغیب اور جہاد سے جی چرانے والوں کی مذمت پر مشتمل ہے، لہذا یہاں پر یہ اس جگہ پر رکھی گئی. لیکن روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے، حافظ ابن جریر طبری نے اپنی سند سے حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات روایت کی ہے، کہ اصل میں یہ آیت نازل ہوئی تھی اس وقت جب بیعت عقبہ ہو رہی تھی، یعنی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تشریف فرما تھے اور کفار کی طرف سے آپ کو اور آپ کے صحابہ کرام کو طرح طرح کی اذیتوں کا شکار بنایا جا رہا تھا. تو اس وقت مدینہ منورہ سے کچھ حضرات حج کے موقع پر آئے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر حج کے موقع پر جو حج پر آنے والے مختلف قبائل ہوتے تھے ان کو اسلام کی دعوت دیتے تھے. تو ان میں جو حضرات مدینہ منورہ، جو اس کا نام اس وقت یثرب تھا، وہاں یثرب سے جو لوگ حج کے موقع پر آئے تو آپ نے ان کو دعوت دی اور ان میں سے کچھ حضرات مسلمان ہو گئے. اور پھر دوسری مرتبہ ایک بڑی تعداد مدینہ منورہ سے مسلمان ہو کر آئی، اور انہوں نے یہ پیشکش بھی کی کہ اگر آپ مدینہ منورہ ہجرت کر جائیں تو ہم آپ کی پوری طرح انشاءاللہ حفاظت کریں گے، دفاع کریں گے. تو اس وقت حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ گزارش کی کہ آپ جو بھی آپ شرطیں لگانا چاہیں ہم ان شرطوں پر عمل کرنے کے لیے تیار ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی شرط تو یہ لگائی کہ توحید پر کاربند رہو گے, شرک نہیں کرو گے, اور دوسری طرف یہ کہ میرا دفاع کرو گے, کیونکہ مشرکین مکہ سے یہ کچھ بعید نہیں تھا کہ وہ مدینہ منورہ تک آپ کا پیچھا کریں. تو آپ نے ان سے یہ بیعت لی کہ تم میرا دفاع کرو گے. انہوں نے دل و جان سے اس بات کو قبول کیا اور باقاعدہ بیعت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر, اور ان تمام باتوں کا اقرار کیا کہ ہم توحید کے بھی قائل ہمیشہ رہیں گے, اور ساتھ ساتھ آپ کے اوپر اگر کوئی دشمن حملہ آور ہوگا تو ہم اپنی جان و مال اس کے لیے پیش کریں گے. تو جب یہ بیعت ہو گئی تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور بعض صحابہ کرام سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ربح بیعکم, تمہاری بیع بڑی نفع بخش ہوئی, اور اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. لہذا اس میں یہ خوشخبری دی گئی کہ جن لوگوں نے یہ بیعت کی ہے یہ بیع ایک طرح کی بیع ہے اور وہ بیع بڑی نفع بخش ہوئی ہے, اس کا اس میں ذکر کیا گیا. تو اس روایت کے مطابق جو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت حافظ ابن جریر طبری نے نقل کی ہے اپنی سند کے ساتھ, اس کے مطابق نازل تو اس وقت ہوئی تھی, لیکن ہوتا یہ تھا کہ جب کوئی آیت نازل ہوتی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کاتبان وحی کو بتاتے تھے کہ یہ آیت کہاں کس جگہ اس کو لگایا جائے. تو اس کو سورہ توبہ بعد میں نازل ہوئی اس کے, تو اس کے اندر اس کو اس جگہ شامل کیا گیا جہاں جہاد کی ترغیب ہے اور جہاد سے جی چرانے والوں کی مذمت ہے. تو یہ بہترین الفاظ کے ساتھ یہ سورہ توبہ کے اندر فٹ ہو گئی ہے. تو اس میں سب سے پہلے تو فرمایا کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم. واقعہ یہ ہے کہ اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال خرید لیے ہیں. یہ کرم بالا کرم دیکھیے کہ انسانوں کی جو جانیں ہیں وہ تو انسان کی اپنی ملکیت تو نہیں ہے, کسی سے کوئی چیز خریدی جاتی ہے تو وہ اس کی ملکیت ہوتی ہے, اس کو خریدا جاتا ہے. یہ جانیں جتنی بھی ہیں ہماری, یہ سارے انسانوں کی, وہ تو اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں پہلے ہی سے ہیں, اور اللہ تعالیٰ ہی اس کے مالک ہیں, وہی اس کے خالق ہیں, اور پھر آخر میں انجام بھی انہی کے ہاتھ میں ہے. تو باوجود اس کے کہ یہ جانیں ہماری ملکیت نہیں, مال بھی اگرچہ ہم نے اپنی بظاہر کوشش سے کمایا ہو لیکن وہ عطا اللہ تعالیٰ کی عطا خالص ہے, وہ بھی ہماری حقیقت میں ملکیت نہیں ہے. اگر اس کی ملکیت کہی جاتی ہے تو وہ مجازی طور پر کہی جاتی ہے, حقیقی ملکیت تو اللہ کی ہے. ان اللہ لہ ملک السماوات والارض. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم سے ہماری جانیں خریدنے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا, لیکن یہ کرم بالائے کرم ہے کہ ہمیں جان بھی دی اور جان کو پھر فرمایا کہ میں نے خرید لیا ہے تم سے, اور انسانوں سے تمہاری جانیں اور تمہارے مال خرید لیے ہیں, اور اس کی قیمت یہ ادا کی ہے کہ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ, کہ جنت انہیں کی ہے جنہوں نے اپنی جانیں بیچ دی اللہ تبارک و تعالیٰ کو, تو جنت انہیں, اس کی قیمت جنت لگائی گئی ہے. اب یہ جانیں بیچنے کے معنی کیا ہوئے کہ اب پہلے بھی تمہارے پاس جو جانے تھیں وہ ہماری عطا کی ہوئی تھی، لیکن اب ہم نے باقاعدہ تم سے ایک بیع کا معاہدہ کر لیا کہ یہ اب تمہاری نہیں ہے، یہ ہماری ہے، ہماری پہلے بھی تھی مگر اس معاہدے کے نتیجے میں یہ ہماری ہو گئی، لہذا آپ کو اس میں تصرف کرنے کا اختیار سوائے اس طریقے کے نہیں ہے جو طریقہ ہم بتائیں. اب خرید تو لی جان، لیکن خریدنے کے بعد پھر واپس کر دی، جان خرید لی تو پھر وہ واپس اللہ تعالیٰ اپنے پاس بلا لیتے نا اس کو، جان کو جب خرید لیا، لیکن خریدنے کے بعد پھر واپس کر دی کہ چلو تم استعمال کرو. بس صرف بیع کا طریقہ، بیع کا تقاضا صرف اتنا ہے کہ جس طریقے سے ہم کہیں زندگی گزارنے کو اس طریقے سے زندگی گزارو، فلاں فلاں احکام کی پابندی کرو اور فلاں احکام سے اپنے آپ کو، فلاں چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، اجتناب کرو. اس شرط کے ساتھ پہلے بھی اللہ کی تھی، پھر اللہ نے خریدی، پھر ہمیں واپس کر دی، اور واپس کر کے صرف اتنی شرط لگائی کہ ہمارے احکام کی پابندی کے ساتھ زندگی گزارو. تو اس طرح ہم نے تمہارے ساتھ یہ بیع کا معاملہ کر لیا. چونکہ بیع کا معاملہ ہو گیا تو پھر یقاتلون فی سبیل اللہ، تو اب جانیں تمہاری نہیں، مال تمہارے نہیں، جان بھی ہماری، مال بھی ہمارے، لہذا اگر ہم اپنے راستے میں کوئی تمہیں جہاد کا حکم دیتے ہیں، لڑائی کا، جنگ کا، تو پھر یہ مومنین وہ ہیں کہ جو اللہ کے راستے میں قتال کرتے ہیں. یہاں جہاد کا لفظ بھی نہیں ہے بلکہ قتال کا لفظ ہے. جہاد میں تو دین کے لیے اور ساری کوششیں بھی شامل ہو سکتی ہیں، لیکن قتال خالصتاً جنگ کا نام ہے. کہ اس بیع کے نتیجے میں مومن اللہ کے راستے میں قتال کرتے ہیں، جنگ کرتے ہیں. فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ، تو وہ دوسروں کو مارتے بھی ہیں اور خود مرتے بھی ہیں، خود قتل بھی کیے جاتے ہیں. تو چونکہ جان خرید لی ہے تو اب یہ جان اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے سب سے بہترین افضل طریقہ جو ہے وہ قتال ہے، قتال والا جہاد ہے. تو اس کے نتیجے میں چاہے تمہاری جان جائے تو جائے، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. تو اگر اس میں جان جاتی ہے تو تمہیں اس کے لیے تیار رہنا چاہیے. تو جہاد کا جو حکم تمہیں دیا گیا ہے وہ اس لیے کہ جان تمہاری ہے ہی نہیں، یہ اللہ نے خریدی ہوئی ہے، اور اس خریدنے کے نتیجے میں اگر یہ جاتی ہے تو اس کے اوپر تمہیں کوئی صدمہ نہیں ہونا چاہیے، کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. اور یہ جو فرمایا کہ اس کے بدلے میں جنت تمہاری ہے، تو یہ ایسی معمولی بات نہیں ہے جو ہم نے ایسے ہی برسبیل تذکرہ کہہ دی ہو. وعدن علی حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، یہ اللہ تعالی نے وعدہ کیا ہے، ایسا وعدہ جو سچا وعدہ ہے. اللہ کا ہر وعدہ سچا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی تاکید کے ساتھ فرمایا کہ یہ وعدہ ہے، سچا وعدہ ہے. اور علیہ یعنی اس کے ذمے، اس کی ذمہ داری ہے، اللہ نے یہ ذمہ داری لے لی ہے اس سچے وعدے میں. اور یہ ذمہ داری صرف یہاں نہیں بلکہ تورات میں بھی لی گئی تھی، انجیل میں بھی لی گئی تھی، اور قرآن میں بھی لی گئی ہے. یعنی تورات اور انجیل میں بھی جہاد کے احکام تھے، اس سے معلوم ہوتا ہے. لہذا یہ جو عام طور سے مشہور ہے کہ عیسائیت میں جہاد کا حکم نہیں ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات میں جہاد کا حکم نہیں ہے، اس کی یہاں سے تردید ہو رہی ہے. اس لیے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ جہاد، جہاں جہاد ضروری ہوتا ہے وہ ہم نے فرض کیا تھا، اور وہ فرض تورات میں بھی کیا اور انجیل میں بھی کیا اور قرآن میں بھی کیا. لہذا جب انجیل میں فرض کیا گیا تھا تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں جہاد نہ ہو. اور پھر آگے کتنا پیارا انداز اختیار فرمایا، ومن اوفا بعہدہ من اللہ، کہ اللہ کے سوا کون ہے جو اپنے عہد کو زیادہ پورا کرنے والا ہوں. اتنی تاکید فرما رہے ہیں وعدن پہلے وعدہ، علیہ اپنے اوپر ذمہ داری لے کر، حقاً سچا، پھر تورات میں، انجیل میں، قرآن میں، اور پھر کہہ رہے ہیں کہ اس عہد کو پورا کرنے والا اللہ سے زیادہ کون ہو سکتا ہے. جب یہ عہد اللہ تعالی نے کر لیا، فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، لہذا اپنے اس سودے پر خوشی مناؤ. استبشروا کے معنی خوشی مناؤ، ببیعکم اپنے اس سودے پر، الذی بایعتم بہ جس کا سودا تم نے اللہ کے ساتھ کیا ہے کہ جنت کے مقابلے میں تم نے اپنی جانیں بیچ دی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو. وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہ بڑی زبردست کامیابی ہے کہ آدمی اللہ کے راستے میں اپنی جان کو قربان کر دے جب اس کا حکم آئے، اور اس کے نتیجے میں اس کو وہ جنت حاصل ہو جس میں کہیں کسی غم کا، کسی تکلیف کا کوئی گزر نہیں. آگے پھر جن حضرات نے یہ اقرار کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم توحید پر بھی قائم رہیں گے اور آپ کی حفاظت اور آپ کا دفاع بھی کریں گے، اور اس کے لیے ہم اپنی جانیں بھی، جانوں کے بھی نذرانے پیش کر دیں گے، تو ان کی صفات اللہ تعالی نے آگے بیان فرمائی، اور ایک طرح سے ان کے اوپر تعریف کے ڈونگرے برسائے ان حضرات کے اوپر جنہوں نے یاد کیا تھا کہ کیا کیا صفات ہیں ان کی. اور یہ اگرچہ جیسے پہلے بھی میں نے بار بار عرض کیا ہے کہ آیت کسی خاص واقعے میں چاہے نازل ہو، لیکن اس کا جو عام طور سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر الفاظ عام رکھتے ہیں جو کسی خاص شخص کے یا خاص اشخاص کے ساتھ مخصوص نہیں ہوتے، لہذا یہ تمام مومنین کی وہ عام وہ صفتیں ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب ہیں، جس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوشخبری سنائی ہے. وہ کیا صفت ہے؟ التائبون. سب سے پہلے صفت یہ ہے کہ وہ توبہ کرنے والے، توبہ کرنے والے ہیں اپنے سارے ماضی کے گناہوں سے. اور جو حضرات اس وقت تشریف لائے تھے انصار میں سے، وہ توبہ کی تھی انہوں نے کفر سے، تو توبہ کرنے والے. اور اس کو مستقل ایک ابتدا قرار دیا ہے ایک مومن کی صفات کی، کہ مومن کی سب سے پہلی صفت یہ ہے کہ وہ توبہ کرنے والا ہو، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب آدمی اپنی اس اللہ تعالی کے ساتھ کیے ہوئے اس اقرار پر کاربند ہونے کی فکر کرے، تو اس کا سب سے پہلا کام یہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنے ماضی کے تمام گناہوں سے توبہ کرے. اور توبہ کے لفظی معنی ہوتے ہیں رجوع کرنا، یعنی کسی کی طرف رجوع کرنا، کسی سے تعلق قائم کرنا. تو توبہ کہ مفہوم میں یہ بات داخل ہے کہ اللہ تعالیٰ سے رجوع کرے، اور اللہ تعالیٰ سے رجوع کر کے اپنی سابق زندگی کے گناہوں سے معافی مانگے. اور جیسے کہ آگے بھی انشاءاللہ آئے گا، تو یہ توبہ ایسی چیز ہے کہ جو ایسا نہیں ہے کہ ایک مرتبہ کر کے انسان فارغ ہو جائے، کیونکہ انسان غلطیوں کا پیکر ہے، اس سے کچھ نہ کچھ غلطیاں صادر ہوتی رہتی ہیں، چھوٹی یا بڑی، صغائر یا کبائر. تو اس لیے توبہ کی آدمی کو عادت ڈالنی چاہیے، اسی لیے استغفار کا بار بار حکم دیا گیا ہے کہ استغفار کثرت سے کیا کرو، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اس کا کثرت سے ورد کیا کرو. دوسری صفت بیان فرمائی، العابدون، عبادت کرنے والے. اور عبادت کے ایک معنی تو وہ ہے جو ہر انسان جانتا ہے کہ وہ اعمال ہیں کہ جو ان کا مقصد سوائے اللہ کی عبادت کے کچھ اور نہیں ہے، جیسے نماز، جیسے روزہ، حج وغیرہ، یہ اعمال اس کا کوئی دنیاوی مقصد ہو ہی نہیں سکتا، اور اگر کوئی دنیاوی مقصد پڑے گا تو مقبول نہیں ہوگی. ایک تو عبادت وہ ہوتی ہے، اور دوسری عبادت وہ ہے بالواسطہ عبادت، یعنی انسان اپنی زندگی میں جو مباح کام کرتا ہے ان مباح کاموں کو بھی اگر اچھی نیت سے انجام دے، اتباع سنت کی نیت سے انجام دے، تو وہ بھی عبادت میں داخل ہے. لہذا عبادت کا مفہوم صرف نماز روزے وغیرہ کی حد تک محدود نہیں ہے، بلکہ انسان کی پوری زندگی اگر وہ اللہ کی اطاعت کے ساتھ گزارتا ہے تو وہ بھی عبادت میں داخل ہے. لہذا عابدون میں وہ لوگ بھی شامل ہو گئے کہ جو براہ راست عبادتیں کرتے ہیں، اور وہ بھی جو بالواسطہ عبادتیں کرتے ہیں. تیسری صفت بیان فرمائے الحامدون، اللہ کی حمد کرنے والے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرنے والے ہیں. اس کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے تیسرے نمبر پر اہمیت دے کر ذکر فرمایا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ جل جلالہ کا کثرت سے شکر ادا کرنا، اللہ تبارک و تعالی کی الحمدللہ کہنا، یہ اللہ جل جلالہ کے قرب کا بہت قریبی ذریعہ ہے. لہذا ہر چھوٹی بڑی نعمت پر جو بھی انسان کو کوئی اچھی حالت حاصل ہو اس کے اوپر شکر کرنا اور کرتے رہنا، یہ ایک مومن کا سیوا ہونا چاہیے، اور اس سے اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ تعلق میں مضبوطی پیدا ہوتی ہے، تعلق مضبوط ہوتا ہے. اور یہ شکر ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو بہت سی باطنی بیماریوں سے بچاتی ہے، تکبر سے بچاتی ہے، اور خود پسندی سے بچاتی ہے. اگر کوئی شخص عبادت کر رہا ہے، اس کے اوپر اس کو دل میں یہ خیال پیدا ہو کہ میں نے تو بڑا کام کر لیا، تو اس کا علاج یہی ہے کہ آدمی شکر ادا کرے کہ اللہ نے مجھے اس کی توفیق ادا فرمائی. جب شکر ادا کرے گا اور اللہ جل جلالہ کی توفیق کا دھیان کرے گا، تو یہ خود پسندی اور عجب کا بیج مارا جائے گا. چوتھی صفت بیان فرمائی السائحون، لفظی معنی تو اس کے ہیں سیاحت کرنے والے. سیاحت زمین کے اندر سفر کرنا، اردو میں بھی یہ سیاحت اس معنی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن اس کی تفسیر بہت سے حضرات سے، خاص طور پر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے منقول یہ ہے کہ اس سے مراد ہیں روزہ رکھنے والے. روزہ رکھنے والوں کو سائحون کہا گیا ہے، اور وہ اس لیے کہ عیسائی مذہب میں رہبانیت ہوتی تھی، اور ان میں یہ صفت تھی کہ وہ سیاحت کرتے تھے، یعنی اپنے گھر سے، اپنے وطن سے نکل کر جنگلوں میں چلے جاتے تھے اور جنگلوں کا سفر کرتے تھے، جنگلوں میں جا کر رہ جاتے تھے، اور دنیا کو چھوڑ کر جنگل میں آباد ہو جاتے تھے. وہ راہبانیت کا طریقہ تھا، راہب تھے. اللہ تعالی نے امت محمدیہ علیہ صاحب الصلوۃ والسلام میں راہبانیت کو ختم کر دیا، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی نہیں تھی، اس کو غلط معنی پہنا کر راہبانیت کا طریقہ اختیار کر لیا گیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں تھا، تو وہ تو راہبانیت ختم کر دی گئی. لیکن ایک چیز ایسی، ایک ایسی عبادت اللہ نے مقرر فرما دی کہ جو راہبانیت کا ایک خاص حصہ اس میں ہے. راہبانیت جو تھی وہ درحقیقت اپنے خواہشات کو کچلنے کا نام تھی، کہ وہ یہ کہتے تھے ہم نہ شادی کریں گے، نہ ہم روزگار کریں گے، ایسے جنگل میں رہیں گے، اور نہ ہم کچھ کھائیں گے نہ پیئیں گے، اور اگر کھائیں پیئیں گے تو یہ جنگل کی چیزیں کھا پی لیں گے وغیرہ. تو راہبانیت کا اصل تصور یہ تھا کہ وہ انسان دنیا کو چھوڑ کر صرف اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے. تو اللہ تعالی نے اس کی اس امت کے اندر ایک چیز رکھ دی، روزہ، کہ جس میں انسان دنیا کی لذتوں اور خواہشات سے اپنے آپ کو الگ کر کے اللہ تبارک و تعالی کے حکم کے مطابق کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، نفسانی خواہشات چھوڑ دیتا ہے. اس لیے متعدد حضرات نے، جن میں صحابہ و تابعین بھی داخل ہیں، السائحون کے معنی یہ لیے ہیں کہ یہ روزہ رکھنے والے ہیں. اور جو اصحاب معرفت ہیں، اہل طریق ہیں، اہل تصوف ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اپنے ہی معنی میں ہے سیاحت، لیکن سیاحت دنیا کی نہیں، دنیا کے خوش منظر جگہوں کی نہیں، سیاحت اللہ تبارک و تعالی کے صفات کی، اس کے جلال کی، اس کے جمال کی، اس کی عظمت کی، اس کی قدرت کی، اس کی حکمت کی سیاحت. یعنی انسان تصور میں رہے باری تعالی کی مختلف صفات کے تصور میں، اور اس کی معرفت میں جب انسان سفر کرتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالی کی صفات کی مختلف جلوے اس کے اوپر آشکار ہوتے چلے جاتے ہیں. لہذا وہ کہتے ہیں کہ سائحین سے مراد در حقیقت اللہ تبارک و تعالی کی صفات میں غور و فکر اور اس کی معرفت ہے. بہرحال یہ بھی مراد ہو سکتا ہے اور اس میں بھی کوئی اشکال کی بات نہیں ہے. پھر فرمایا الراکعون الساجدون، رکوع کرنے والے، سجدے کرنے والے. رکوع اور سجدے کا خاص طور پر اس لیے ذکر کیا کہ نماز کے یہ دو رکن ایسے ہیں جو عام ہیئت سے مختلف ہیں. قیام ہوتا ہے تو قیام عام حالات میں بھی ہوتا ہے، قعدہ ہوتا ہے تو عام حالات میں بھی انسان بیٹھتا ہے، لیکن یہ دو رکن رکوع یہ عام حالت سے ہٹ کر ایک عمل ہے جو تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں کرتا ہے، اس کے آگے اپنے آپ کو جھکا کر کرتا ہے، اس لیے اس کا ذکر خاص طور پر ہے رکوع کا اور سجدے کا. اور فرمایا الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر، معروف کا حکم دینے والے یعنی نیکی کا حکم دینے والے اور برائی سے روکنے والے، جس سے یہ سارا کچھ جو پیچھے بیان فرمایا گیا تھا، جو صفات بیان کی گئی تھی، اس کے بعد یہ فرمایا جا رہا ہے کہ وہ صرف اپنے آپ کو روکنا واجب ہے. اور جن لوگوں کو کوئی اقتدار حاصل نہیں کہیں بھی، تو ان کے لیے پھر یہ ہے کہ وہ کم از کم زبان سے اس برائی کو روکے. اور اگر زبان سے روکنے کی بھی طاقت اس لیے نہیں ہے کہ زبان سے روکنے میں یا تو کوئی بہت بڑی مصیبت میں کا شکار ہو سکتا ہے آدمی، یا ایسا ہے کہ بالکل یقین ہے کہنا بے سود ہے، فائدہ مند نہیں ہے. بلکہ بعض اوقات ایسے مواقع آتے ہیں کہ اگر ایسے میں کسی برائی کو روکا جائے یا کسی نیکی کا حکم دیا جائے تو اندیشہ ہوتا ہے کہ سامنے والا ابھی تو فسق میں ہے، ہو سکتا ہے کفر میں مبتلا ہو جائے. ایسی صورت میں کم از کم دل میں اس کو برا سمجھے. اور پھر آخر میں سب کا خلاصہ، سارے اعمال ہیں حسنہ کا خلاصہ یہ والحافظون لحدود اللہ، اللہ کے قائم کی ہوئی حدوں کی حفاظت کرنے والے. یہ بڑا ہی معنی خیز لفظ ہے جو قرآن کریم نے کئی جگہ استعمال کیا، تلک حدود اللہ. حدود کا معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو ایک معتدل زندگی گزارنے کا حکم دیا ہے، ہر چیز کی ایک حد مقرر کی ہے. اس حد کے اندر آدمی وہ کام کرے گا تو وہ قابل تعریف ہے اور قابل ثواب ہے، اس حد سے کم ہوگا تو بھی مؤاخذہ ہوگا، گرفت ہوگی، اس حد سے آگے بڑھ جائے گا تو بھی گرفت ہوگی. مثال کے طور پر نماز اور عبادتیں ہیں تو اس کی بھی ایک حد مقرر کر دی اللہ تعالی نے کہ پانچ نمازیں فرض ہیں، کچھ سنت ہیں، کچھ مستحب ہیں، کچھ نفل ہیں، اور ان نوافل کے اوپر بھی عمل کرتے ہوئے یہ ضروری ہے کہ اس سے کسی بندے کا حق پامال نہ ہو. یہ وجہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما انہوں نے یہ طے کیا ہوا تھا کہ وہ سارا دن روزے رکھیں گے اور رات میں ساری رات عبادت میں گزاریں گے، اور ایسے ہی وہ کرنے بھی لگے تھے کہ سارے دن ہر روز روزہ اور ہر رات قیام پوری رات. تو نبی کریم سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا، بلا کر تنبیہ فرمائی اور فرمایا کہ یہ کرنا درست نہیں ہے. کیوں؟ ان لنفسک علیک حق، تمہارے جان کا تم پر حق ہے. وان لعینک علیک حق، اور تمہاری آنکھوں کا تم پر حق ہے. اور ان لزوجک علیک حق، تمہارے مہمانوں کا حق ہے. ان لزوجک علیک حق، تمہاری بیوی کا حق ہے. تو فاعطی کل ذی حق حقہ، تو ہر حقدار کو اس کا حق ادا کرو. تو یہ جو تم نے ساری چیزوں کو چھوڑ کر عبادت ہی میں لگ گئے اور اس کو تم نے اپنے لیے باعث اجر سمجھا، یہ درست نہیں ہے، کیونکہ اس سے حقوق پامال ہو رہے ہیں. تو ہر چیز کی اللہ تعالی نے حد رکھی. اب انسان کو حکم ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کی دیکھ بھال کرے، ان کے لیے کمائے، ان کے لیے نفقہ ان کا برداشت کرے، لیکن اگر وہ اس کام کے اندر وہ چیزیں لانا شروع کر دے اپنے بیوی بچوں کے لیے جو گناہ کی چیزیں ہیں، تو نان نفقہ تو حق تھا اور حد میں تھا، اب یہ آپ نے اس کو ان کو گمراہی کی طرف ڈالنے کے لیے ایسی چیزیں ان کو لا کے دینی شروع کر دی جن سے وہ دین سے برگشتہ ہو رہے ہیں، یا ان کی تعلیم و تربیت میں ایسا راستہ اختیار کر لیا کہ جس سے وہ گمراہی کی طرف چلے جائیں. بے شک تعلیم دلانا بھی حق ہے اپنی اولاد کو، لیکن تعلیم ایسی دلانا کہ جس سے وہ برگشتہ ہو جائیں، دین سے برگشتہ ہو جائیں، دین سے دور ہو جائیں، تو یہاں پر جا کر حد قائم ہو جاتی ہے. غرض یہ کہ زندگی کے ہر شعبے میں، ہر عمل میں ایک حد ہے، اس حد پر قائم رہنا یہ اسلام اور دین کا تقاضا ہے. اس حد سے گزرنا یا اس حد سے کم آنا، کمی کرنا، یہ شریعت کا تقاضا نہیں ہے. اور یہ حدود کی حفاظت، حدود کون متعین کرتا ہے، ان چیزوں کی حدود کس سے متعین ہوتی ہیں؟ وہ سنت سے متعین ہوتی ہے، نبی کریم سرورد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے. لہذا سنت ہے جو حدود بتاتی ہے. شریعت، قرآن کریم کے احکام وغیرہ، یہ بتاتے ہیں شریعت کے احکام، اور سنت ان کی حدود بتاتی ہے کہ کس حکم پر کس حد تک عمل کرنا ہے، اور پھر ان حدود کی کس طرح حفاظت کی جائے، حفظ حدود، یہ طریقت کا کام ہے. یعنی جس کو آپ تصوف کہہ لیں، احسان کہہ لیں، جو نام بھی سلوک کا نام دے دیں، تو وہ طریقت کیا بتاتی ہے؟ وہ ان حدود کی حفاظت کا سلیقہ سکھاتی ہے. اور کسی شیخ سے جب رجوع کیا جاتا ہے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کو حدود کی حفاظت کا طریقہ سکھائے، اور ہر معاملے میں وہ شریعت اور سنت کی بتائی ہوئی حدود کی حفاظت کرے، اس پر عمل کرے. تو والحافظون لحدود اللہ میں پچھلی تمام عبادتوں اور تمام صفات کی ایک جامعیت کے ساتھ اللہ تعالی نے تعریف فرما دی کہ اللہ کی قائم کی ہوئی حدوں کی حفاظت کرنے والے ہیں. اور پھر آخر میں دوبارہ فرمائے وبشر المؤمنین، ایسے مومنوں کو خوشخبری سنا دو کہ اللہ نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے اس جنت کا، اور بوجھ انشاءاللہ ان کو حاصل ہوگی. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ.